الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم بہت ہی احترام کے قابل عزت اور اکرام کے لائق بزرگوں اور عزیز دوستو، گزشتہ جمعہ عصری تعلیم کے سلسلے میں، اسکول اور کالج کی تعلیم کے سلسلے میں، اس کی اہمیت کے سلسلے میں بات ہوئی تھی. ضرورت اس بات کی ہے کہ وقتاً فوقتاً حالات کے اعتبار سے ضروری کاموں کی طرف امت کو متوجہ کیا جائے. اب یہ امت کے باصلاحیت لوگوں کا فرض ہے، باضمیر لوگوں کا فرض ہے کہ ان باتوں کو اپنے دل پر لیں اور کچھ کرنے کے لیے آمادہ ہوں، اس لیے کہ ساری بات احساس ذمہ داری پہ ہے. کوئی احساس کرے تو ہر چیز توجہ کے قابل ہے، کوئی احساس نہ کرے تو بڑی سی بڑی بات بھی اس کو جس طرح مکھی اڑائی جا سکتی ہے ویسے اڑا دیا جا سکتا ہے اس کو. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگلے بھی جماعت میں وقتاً فوقتاً ضرورت کی باتیں آتی رہیں گی. آج کا جو موضوع ہے وہ ہمیشہ کا موضوع ہے، سدا بہار. زیادہ ضرورت جو انسان کو رہتی ہے وہ غفلت دور کرنے کی رہتی ہے. یوں تو ہر اچھائی کا علم خود انسان کے اندر ہے اور برائی کی پہچان انسان کے اندر ہے، اس لیے قرآن مجید میں اچھائی کا نام ہے معروف. معروف کے معنی جانی پہچانی چیز. تو ہر نیکی ہماری نیچر کی جانی پہچانی چیز ہے، اس لیے نام ہی ہے قرآن مجید میں معروف، عرف عارف، پہچاننا. اور ہر برائی سے نفرت انسان کے دل میں ہے اور انسان کی طبیعت اس کو ناپسند کرتی ہے، اس لیے قرآن مجید میں ہر برائی کا نام ہے منکر. منکر جس سے نفرت کی جائے، جس سے انکار کیا جائے. تو انسان کی طبیعت میں ہے برائی کی پہچان، انسان کی طبیعت برائی کو مانتی نہیں. حضور پاک سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی گناہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، ما حاک فی صدرک، گناہ کیا ہے؟ تو فرمایا، جو چیز بھی تمہارے دل میں کھٹکے وہ گناہ ہے. جس کام کے وقت بھی دل کھٹکے کہ بھائی یہ کرنا چاہیے کیا، تو وہ گناہ. تو معرفت ہے انسان کے اندر، لیکن جو چیز کام کو خراب کرتی ہے وہ غفلت ہے. غفلت کی وجہ سے یا دنیا کے کاموں میں مصروفیت کی وجہ سے یا لذتوں کے پیچھے بھاگنے کی وجہ سے انسان خود اپنی فطرت کے تقاضوں کو بھول جاتا ہے. تو اس واسطے زیادہ ضرورت جو پڑتی ہے وہ ہے تذکیر کی، کہ بار بار جگایا جائے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا، وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، نصیحت کرتے جائیے، نصیحت انسانوں کو ایمان والوں کو نفع دیتی ہے. پہلے سے جو ایمان ہے اس ایمان کے لیے یاد دہانی کی ضرورت پڑتی ہے. بار بار ایمان ایسی چیز ہے جس کو بار بار تازہ کرنا پڑتا ہے، اس لیے کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے لیے کہا گیا. ابھی جو آیت پڑھی گئی اس میں اللہ تعالیٰ کا لہجہ قابل غور ہے، عجیب ہے. فرماتے ہیں، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، تم ایمان لاؤ اللہ پر اور رسول پر. پہلے خود ہی فرما رہے ہیں، میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، خود ہی ایمان لانے والا ہم کو کہہ رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر فرما رہے ہیں ایمان لاؤ اللہ پر اور رسول پر. تو یہ ایمان ایسی چیز ہے جو بار بار تازہ کرنے کی چیز ہے. ایمان ہوتے ہوئے بھی بار بار ایمان لانا ہے، بار بار ایمان کو تازہ کرنا ہے. مفسرین نے کہا کہ یہاں اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ تم ایمان والے تو ہو پہلے سے، اب جو ہے تقوی والے بنو. اتق اللہ اس کا معنی ہے، آمینو کا مطلب ایمان کے تقاضے جو ہیں اس پر تم عمل کرنے والے بن جاؤ. ماننے والے تو تم ہو لیکن دل میں اس کو تازہ رکھو. کسی نے کہا کہ تم زبان سے تو اقرار کر رہے ہو, دل و جان سے اقرار کرو اللہ کا اور اللہ کے رسول کا. تو الحمدللہ ہم سب نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کیا ہوا ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, کوئی محبوب نہیں ہے, کوئی مطلوب نہیں ہے ہمارا, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں. آپ جو دین لائے ہیں وہ اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے, اس پر ہمارا اقرار ہے. لیکن اللہ فرما رہے ہیں اس کو دل سے کہو, دل سے. علامہ اقبال فرماتے ہیں تو عرب ہے یا عجم ہے تیرا لا الہ الا لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی. تم لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہو اور تم ایک عرب ہو, عرب کو تو صاف معلوم ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے, اس کی زبان ہے. اور میں تم چاہے عرب ہو چاہے اجمی ہو, اجمی بھی لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے تو معنی تو معلوم کر لے گا. تو کہہ رہے ہیں پڑھنے والا چاہے عرب ہو چاہے اجمی ہو, لا الہ الا اللہ ایک اجنبی زبان ہے اس وقت تک جب تک کہ دل سے گواہی نہ دے. زبان سے بول رہے میں اللہ کو مانتا ہوں, اللہ کو مانتا ہوں, اللہ کو مانتا ہوں, رسول کو مانتا ہوں. کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تمہارا جملہ ہے میں اللہ کو مانتا ہوں, یہ اجنبی زبان ہے, یہ اس کی حقیقت کو تم نہیں سمجھ رہے ہو. دل سے بندہ یہ طے کر لے میری زندگی کے مقصود اللہ, میرا اٹھنا بیٹھنا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین تو لا الہ الا اللہ, کہ میری نماز اور میری قربانی, میرا جینا و مرنا اللہ ہی کے لیے ہے, میں اللہ ہی کے لیے جیتا ہے, میری زندگی کی ایک ایک حرکت اللہ ہی کے لیے ہے. جب دل سے یہ بندہ طے کر لے, پہچان لے اللہ کو کہ میرے اللہ جو ہے بہت بڑی طاقت ہے, ساری کائنات کے بنانے والے وہی ہیں, ساری کائنات کو ہر پل چلانے والے وہی ہیں, اور میری زندگی میں صبح سے شام تک جتنے بھی واقعات ہو رہے ہیں ان واقعات کے لانے والے وہی ہیں, چھوٹا سا چھوٹا نفع دینے والے بھی وہی ہیں, ہر نقصان بھی آتا ہے تو انہی کے فیصلوں کے بعد آ سکتا ہے. اور دنیا میں جہاں کہیں کوئی واقعہ ہو رہا ہے بڑا چھوٹا, اس سب کے پیچھے اللہ ہی کی قدرت ہے. جب اتنے بڑے ہیں اللہ تو میرا کام کیا ہے, میں ان کے سامنے چھوٹا بن جاؤں, میں اللہ کو اللہ مان لوں, وہ رب ہیں وہ پالنے والے ہیں تو میں بندہ بن جاؤں, میں ان کی ماننے والا بن جاؤں, میں دل و جان سے ان کے حکموں کو مانوں گا. یہ ہے لا الہ الا اللہ. اپنا حکم نہیں چلاؤں گا, اپنی مرضی نہیں چلاؤں گا, دل کی پوری خوشی کے ساتھ میں اللہ کی ہر بات مانوں گا. یہ ہے لا الہ الا اللہ. تو اللہ فرما رہے ہیں مسلمان ہوں مسلمان ہوں, یہ تو بول رہے ہو, ایمان والا ہوں بول رہے ہو, لیکن ذرا اس کی گہرائی میں اتر کے دل سے بولو کہ میں اللہ ہی کے لیے جیتا ہوں, اللہ ہی کے حکموں کے لیے میں جیتا ہوں. یہ دل سے بولو. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دماغ سے بول رہے ہاں اللہ ہے اور اللہ کا ہونا چاہیے, دماغ سے تو بول رہے ہیں, عقل سے تو کہہ رہے ہیں. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, خالی سمجھ کے بول رہے ہیں تو حاصل نہیں ہے, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. دل مسلمان ہو جائے, فرما بردار ہو جائے, نگاہ سوچنے کا ڈھنگ ایک ایمانی ڈھنگ ہو جائے, ہر کام کرے اللہ کے لیے. جیسے گزشتہ کہا گیا کہ بھائی ماڈرن ایجوکیشن ہے مگر اللہ کے لیے پڑھنا ہے, اللہ کے لیے پڑھانا ہے, اپنے بچوں کو اللہ کے لیے اسکول لے جانا ہے, پڑھنے والا اللہ کے لیے جائے تو وہ ایمان والے کا پڑھنا ہے. وہ پھر اس کے نتائج بھی پھر ایسے آئیں گے کہ اللہ کی مدد آئے گی اس میں. تو مومن اپنے ہر عمل میں مومن ہے کہ میں اللہ کے لیے, تو اس کا سوچنے کا ڈھنگ ہی بدل جاتا ہے, ہر چیز اللہ کے لیے. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں. دل بھی بدل جائے, دین کی بات ہی ہمارے دل کی چاہت بن جائے، اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہماری چاہت بن جائے، اللہ جس سے نفرت کرتے ہیں، اللہ منع کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے ممنوع ہو جائے ہمارے دل میں بھی، اور ہمارا سوچنے کا ڈھنگ بھی بدل جائے۔ سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخون تک ہم نیچے سے اوپر تک اللہ کے بندے بن جائیں، اللہ کے فرما بردار بن جائیں، مطیع بن جائیں دل سے، پورے شرح صدر کے ساتھ کہ اللہ کا بندہ بننا ہی اچھی چیز ہے، اسی میں عقل مندی ہے، اسی میں دنیا آخرت کا فلاح ہے۔ یہ ہے یا ایھا الذین آمنو آمنو، یہ ہے۔ دیہاتی لوگ کئی اسلام میں داخل ہو گئے تھے حضور کے زمانے میں، دیہات کے ایک مرتبہ آ کے حضور سے بڑبڑ کے کہہ رہے تھے کہ ہم مسلمان ہو گئے، ہم مسلمان ہو گئے، تو قرآن میں اللہ نے ٹوکا کہ ہم ایمان والے ہو گئے فرمایا۔ لوگوں نے کہا، اللہ نے کہا کہ تم ایمان والے نہیں ہوئے، تم ابھی ظاہری طور پہ اسلام والے ہوئے، تم ظاہری انداز میں تو مسلمان ہو گئے لیکن ابھی ایمان کی حقیقت دل و جان سے جو ماننا ہے، پہچاننا ہے بات کو، وہ ابھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، ایمان لائے مت بولو تم لوگ ابھی، ہاں ہم قبول کیے ظاہری طور پر، اسلام لائے بولو۔ تو وہی اللہ فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، مسلمان ماحول میں رہتے ہو، مسجدوں میں آتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، اپنے کو برے دل کے یقین کے ساتھ مسلمان کہتے ہو، لیکن مسلمانی تمہارے اندر آئی ہے کیا؟ ایمانی زندگی تمہارے اندر آئی ہے کیا؟ ایمانی زندگی اپنے اندر پیدا کرو۔ ایمان اب کیسے پتا چلے گا؟ اس کو جو ہے علماء کرام نے ایمان کی تشریح کی ہے کہ اقرار باللسان، ایک تو زبان سے بولنا ہے میں مسلمان ہوں، میں اللہ کو مانتا ہوں، میں رسول کو مانتا ہوں، میں کتاب کو مانتا ہوں، میں دین کو مانتا ہوں۔ وہ تصدیق بالقلب، دل سے بھی تصدیق ہو، دل سے بولے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کے رسول کو مانتا ہوں، اللہ کے دین کو مانتا ہوں۔ اب اس کا پتہ کیسے چلے گا ایمان آیا کہ نہیں آیا؟ وہ عمل بالارکان، اللہ کے احکام پہ عمل سے پتہ چلے گا کہ ایمان لائے ہیں کہ نہیں لائے۔ اگر عمل ہمارا شریعت کے مطابق ہے تو معلوم ہو گیا کہ اندر ایمان ہے، عمل بتائے گا کہ بندے نے مانا ہے یا صرف زبان سے بول رہا ہے، دل سے بول رہا ہے یا زبان سے بول رہا ہے، غفلت کے ساتھ ایمان ہے یا سمجھ کے ساتھ ایمان ہے، یہ اس کا عمل بتائے گا۔ تو ایمان کی تعریف میں ان چیزوں کو داخل کیا ہے علماء کرام نے کہ زبان سے اقرار کرنا ہے، دل سے تصدیق کرنا ہے، اور عمل سے احکام پہ عمل بتانا ہے، تب جا کے پورا ایمان ہوا۔ اور ہمارے ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہم مانتے ہیں مگر اللہ سامنے نہیں دیکھنے میں۔ ایمان کی خوبی کیا ہے؟ ایمان بالغیب ہے، یہ انسان کی ذہانت کا امتحان ہے کہ اللہ سامنے نہیں ہے مگر تم کو اتنا زیادہ ماننا ہے کہ سب کچھ اپنا اس کے لیے نچھاور کر دینا ہے۔ تو اللہ تو سامنے نہیں ہے لیکن اللہ کی نشانیاں ہر طرف ہیں، یہی انسان کی ذہن، اللہ نے انسان کو ذہین بنا کے پیش کیا، پیدا کیا، اور اس کے نیچر میں اللہ کا اقرار ڈال کے اس کو پیدا کیا ہے۔ تو مومن اللہ کے نزدیک بہت مقبول ہے، محبوب ہے، ایمان بہت بڑی چیز ہے۔ پوری کائنات ایک طرف رکھ دی جائے اور لا الہ الا اللہ ایک طرف رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ پوری کائنات سے زیادہ وزنی ہے۔ یہ اللہ کو ماننا بندے کا اتنا قیمتی ہے، اللہ نظر نہیں آ رہے مگر مان رہا ہے، یہ اللہ کے پاس انسان کی قیمت اسی ایمان کی وجہ سے، میرا بندہ مجھے بغیر دیکھے کہ مان رہا ہے اپنی صحیح فطرت کی وجہ سے اور اپنی ذہانت کی وجہ سے، بس یہ ایمان سے انسان کی قیمت ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو انسان کی اللہ کے پاس کوئی قیمت نہیں ہے۔ انسان کا جو جسم بنا ہوا ہے اس کے اندر جو چیزیں استعمال ہوئی ہیں، تھوڑا پانی ہے، کچھ کاربن ہے، کچھ آکسیجن ہے، کچھ نائٹروجن ہے، اور سائنس والے جانتے ہیں کہ امینو ایسڈ سے انسان بنا ہوا ہے۔ تو ایک سائنٹسٹ نے جو ہے ایک انسان کے اندر یہ چیزیں کتنی ہیں ان سب کا حساب لگا کے کہا کہ اتنی معمولی چیزیں ہیں کہ اس کو مارکیٹ میں $6.5 میں خرید سکتے ہیں۔ سو جس چیز سے انسان بنا ہے، جتنے اس کے اندر ایلیمنٹس ہیں، عناصر ہیں، ان کو اگر خریدا جائے مارکیٹ میں تو صرف $6.5 کا انسان ہے، اتنی معمولی چیز سے اللہ نے اتنا عجیب انسان پیدا کر دیا، ایسا ذہین انسان پیدا کر دیا، ایسا زبردست صلاحیتوں والا انسان پیدا کر دیا۔ تو انسان کے میٹیریل کی اہمیت نہیں ہے، انسان کی اہمیت اس کی عقل، اس کی سمجھ، اس کے ایمان کی وجہ سے ہے۔ اللہ کے پاس تو انسان کی قیمت ایمان کی وجہ سے، دل سے جو اللہ کا بن کے جی رہا ہے، میں اللہ کا، اللہ میرے، بس وہ انسان قیمتی ہے، اس نے انسانیت کی حقیقت کو پا لیا۔ اور اللہ تعالیٰ کو ماننے کے واسطے دور کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے وجود کی دلیل خود ہمارا وجود ہے، انسان کا وجود ہے۔ جو چیزیں چھوٹے پیمانے پہ ہمارے اندر ہے، سننا ہمارے اندر ہے مگر ہمارا سننا ناقص ہے، دیکھنا ہمارے اندر ہے لیکن ہمارا دیکھنا ناقص ہے، کسی بھی چیز کا ارادہ کرنے کی، پلان بنانے کی طاقت ہمارے اندر ہے لیکن ناقص ہے، ہمارا وجود ہے لیکن ناقص ہے، ہمارا وجود ہے مگر بیماریاں آتی رہتی ہیں، موت آ جاتی ہے، کمزوریاں آتی ہیں۔ انہی صفات کو جب ہم کامل طور پہ مانتے ہیں تو اللہ کی ذات ہے، اپنی ہی چیزوں کو ہم جب کامل طور پہ مانتے ہیں تو وہی اللہ ہے۔ اس لیے انسان ہی سب سے بڑی دلیل ہے، ایسا سننے والا جس کے سننے کی کوئی حد نہ ہو، جس کے سننے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی نقص نہ ہو، اور ایسا دیکھنے والا کہ جس کے دیکھنے میں کوئی کمی نہ ہو۔ اور یہ جتنی بھی چیزیں ہمارے پاس ہے یہ ذاتی نہیں ہے، عطائی ہے، یہ سننا کسی نے دیا، اور ایک وقت آنے کے بعد کان سننا بند کر دیتے ہیں، یہ دیکھنا کسی نے دیا، یہ ارادے کی طاقت کسی نے دی، یہ جان، یہ وجود کسی نے دیا، ہم نے نہیں بنایا۔ تو یہی جب دیا ہوا ہے تو کسی کا تو کسی کے پاس تو اصلی ہوگا۔ جب مجھے کوئی چیز ملی ہے، وہ آپ کو ملی ہے، آپ کی بھی نہیں ہے، میری بھی نہیں ہے، تو کسی نے دیا، اس کی تو ہوگی، کسی کے پاس تو اپنی ذاتی ہونا چاہیے۔ سب کے پاس مانگے کا اجالا ہے تو اصلی اجالا کس کے پاس ہے؟ سب کے پاس مانگے کی زندگی ہے، سننا ہے کسی کا دیا ہوا، دیکھنا ہے کسی کا دیا ہوا، ارادہ ہے کسی کا دیا ہوا، اپنا ذاتی نہیں ہے۔ تو ایک ایسے کو ماننا پڑتا ہے جس کی یہ سب چیزیں ذاتی ہے، جس کا سننا اپنا ہے، جس کا دیکھنا اپنا ہے، جس کا وجود اپنا ہے، کسی اور سے اس نے لیا نہیں ہے، بس وہی اللہ ہے۔ تو انسان کا وجود خود دلیل ہے اللہ کی، سب سے قریبی دلیل ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی صاف طور پہ اس سچائی کو مان کے چلے کہ اس دنیا کی ایک ہستی ہے، سب کچھ کرنے والی وہ اللہ کی ذات ہے، اور میرا ان کا رشتہ کیا ہے، میرا کام ہے ان کا بندہ بن جانا، ان سے محبت کرنا، ان کی عظمت کو دل میں تاری رکھنا، ان کا بندہ بن جانا، اپنی مرضی چھوڑ دینا، من مانی چھوڑ دینا، ان کی مرضی پہ چلنا، کیوں میں بندہ ہوں، میں رب نہیں ہوں، میرے پاس جو کچھ ہے میرا نہیں ہے، ان کا دیا ہوا ہے، جب ان کا دیا ہوا ہے تو ان کی مرضی چلے گی۔ تو لا الہ آمنو جو کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایمان تو لائے، اب اپنی مرضی چھوڑ دو، اب تم میری مرضی پہ چلنے والے بن جاؤ۔ اپنی مرضی چھوڑنے کے لیے کیوں بول رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہماری جو مرضی ہے وہ ہر وقت صحیح نہیں رہتی، وہ ایک پریشانی ہے۔ ہم کو اختیار دے دیتے تھے کہ ٹھیک ہے تم جو چاہے کرو، لیکن ہم لوگوں کی چاہتیں ہر وقت صحیح نہیں ہوتی، کچھ چاہتیں صحیح ہوتی ہیں، کچھ چاہتیں غلط ہوتی ہیں۔ جیسے مٹی کا معاملہ ہے، زمین کا معاملہ ہے، ویسے ہی ہمارے اندر ہے۔ زمین میں ایک اچھی چیز کی فصل لگائی جاتی ہے تو اس کے اندر غلط چیز بھی اٹھ کے آ جاتی ہے، ساتھ میں گھاس بھی اگ جاتی ہے۔ فصل لگائی گئی تھی دھان کے لیے لیکن اگ گئی اس میں گھاس۔ تو ہماری چاہتیں ایسی ہیں کہ ہر چاہت ہماری صحیح نہیں ہے، ہماری چاہتوں کے ساتھ، مطلوبہ چیزوں کے ساتھ ساتھ غیر مطلوبہ چیزیں، جو نہیں چاہیے وہ چیزیں بھی وجود میں آ جاتی ہیں۔ اس وجہ سے ہم کو کہا گیا کہ تمہاری چاہت پہ مت چلو بلکہ میری چاہت پہ چلو۔ اب یہ جو فصلیں ہیں، زمین سے جو چیز اگ رہی ہے، سب چیز مطلوب نہیں ہے۔ آدمی بڑا محنت کر کے، بڑا سرمایہ لگا کے فصل لگاتا ہے کسی بھی ضرورت کی چیز کی۔ اب یہ جو فصل ہوتی ہے، اب اس میں غیر ضروری اتنی چیزیں اگ جاتی ہیں کہ اگر ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو ہم جو اس فصل کو جو کھاد دیتے ہیں وہ 40% تو اصل فصل کو جاتا ہے، 60% غیر ضروری چیزوں کو چلا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا ہر اگنے والی چیز کو باقی رکھنا نہیں ہے، اس کو نکالنا پڑے گا۔ ساتھ میں جو گھاس اگ رہی ہے اور جو دوسرے پودے اگ رہے ہیں، اگر ہم ان کو نہیں نکالیں گے تو فصل برباد ہو جائے گی، کھو جائے گی وہ گھاس کے اندر، حاصل نہیں ہوگا۔ تو ہم کو منمانی کی اجازت نہیں ہے کہ ہمارا نیچر کچھ ایسا ہے، فالہمھا فجورھا وتقواھا، اس کے اندر جب دھان لگایا جاتا ہے یہ ہمارا نیچر، دھان کے ساتھ گھاس بھی آ جاتا ہے، اس کو اکھاڑ کے پھینکنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہہ رہے ہیں میری سنو، اپنی مرضی پہ مت چلو۔ تو دنیا میں جس طرح زمین میں ہوتا ہے کہ اصل فصل کے ساتھ غیر ضروری چیزیں آ جاتی ہیں جو مطلوب نہیں ہیں اور اچھی خاصی طاقت کو کھا جاتی ہیں، اور اچھا کسان وہ ہے جو ہر وقت اپنی فصل کو صاف رکھتا ہے۔ بڑی محنت جو کسان کو لگتی ہے یہی غیر ضروری چیزوں کو نکالنے میں لگتی ہے، اور اس زمانے میں ماشاءاللہ اس کے لیے قسم قسم کی دوائیں آ گئی ہیں، ان کا چھڑکاؤ ہوتا ہے اور غیر ضروری چیزوں کو مار دیا جاتا ہے۔ اسی لیے ہماری ہر چاہت عمل میں لانے کے قابل نہیں ہے، ہمارے اندر رذائل ہیں، ان کو ماننا مار دینا ہمارا کام ہے، ان کو قابو میں لانا ہمارا کام ہے۔ تو دیکھیے کس طرح سے فصل کے ساتھ جس طرح سے نقلی چیزیں آ جاتی ہیں غیر مطلوب، ایسے ہی انسان کی زندگی میں جب بھی اقتدار کسی کو دیا جائے، کسی کو اقتدار ملا، کرسی ملی، بڑا مقام ملا، تو ایک اچھی چیز ہے، لیکن فوراً سائیڈ میں گھاس اگتی ہے، اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے۔ جس کو بھی کرسی ملتی ہے فوراً اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے، جیسے فرعون کو کرسی ملی تو اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ کیا اس کو قوت ملی، اقتدار ملی، تو اب اس کو تکبر آ گیا، کہا کہ میں ہی خدا ہوں۔ علیس علی ملک مصر، اپنی قوم سے کہہ رہا ہے کہ مصر کا ملک کیا میرا نہیں ہے؟ وہاذہ الانہار تجری من تحتی، اور دیکھو اس پورے ملک کے اندر میرے قدموں کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ایسا سرسبز شاداب ملک میں نے بنا دیا۔ تو ذرا ترقی ہوئی، اقتدار ملا، تو اس نے فوراً نعرہ لگایا کہ میں خدا ہوں۔ یہی ہر کرسی والا یہی لگاتا ہے، میں خدا ہوں کا لفظ نہیں ہوتا، مگر الفاظ وہ نہیں ہوتے مگر عمل وہی ہوتا ہے، میں خدا ہوں، میری بات چلے گی۔ ایسے ہی جیسی دولت کی کثرت ہوتی ہے تو بخل آ جاتا ہے اکثر، دولت آتی ہے تو کنجوسی، بچا بچا کے رکھیں گے، سنبھال سنبھال کے رکھیں گے، بڑھاتے چلے جائیں گے، بڑھاتے چلے جائیں گے، خرچ نہیں کریں گے، تقاضوں پہ استعمال نہیں کریں گے۔ اکثر لوگوں میں کنجوسی آ جاتی ہے دولت کے ساتھ، جیسے قارون کے اندر آ گئی تھی، جب زکات کے لیے کہا گیا تو اس کو اتنا بوجھ معلوم ہوا کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خود بدنام کرنے کی ٹھان لی، اور ایسے ایسے الزامات لگائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود بدنام ہو جائے۔ یہ دشمنی کیوں ہو گئی اس کو؟ بخل کی وجہ سے، کنجوسی کی وجہ سے، زکات دینا اس کے اوپر بوجھ بن گیا۔ ایسے ہی علم جب آتا ہے، یہ اچھی فصل ہے علم کی، لیکن جب بھی کسی کے اندر علم آتا ہے تو فوراً سائیڈ میں حسد آتا ہے، حسد۔ لولا الحسد لکان لسار العلماء انبیاء، ایک کہاوت ہے کہ اگر حسد نہ ہوتا تو یہ علم والے لوگ نبیوں جیسے ہو جاتے تھے پاکیزہ، لیکن جہاں علم آتا ہے حسد آتا ہے، تو بڑا میں بڑا، سینگ جو ہے سماتی نہیں، فوراً کشتی شروع ہو جاتی ہے، حسد۔ یہود ہیں، ان کو پورا علم تھا، مدینے میں رہنے والے یہود اور سارے یہودیوں کو پتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے صاف صاف اپنی کتابوں میں حضور کی نشانیاں دیکھی ہوئی تھی، اللہ نے ان کو نبوت دی تھی، پورا معلوم تھا، اس کے باوجود صرف حسد کہ بنو یہودیوں میں کیوں نہیں آئی ہے، یہ عرب میں کیوں آئے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ نبی ہیں، صرف حسد کی وجہ سے انہوں نے دشمنی کا ارادہ کیا۔ تو جہاں علم آتا ہے وہاں حسد بھی آ جاتا ہے، علم آدمی کو اٹھاتا ہے لیکن حسد آدمی کو گرا دیتا ہے۔ تو اللہ یہ کہتے ہیں کہ تمہاری مرضی پہ اس لیے تم کو نہیں چلنا ہے کہ تمہارے اندر اصل فصل کے ساتھ نقلی فصل بھی آ جاتی ہے، اچھی چاہتوں کے ساتھ بری چاہتیں بھی تمہارے اندر، اس لیے تمہاری مرضی میں ہم آزاد نہیں چھوڑ رہے ہیں، میری مرضی پہ چلو۔ ایسے جب بھی کسی کو شہرت ملتی ہے تو ریاکاری دکھاوا آ جاتا ہے، ایک اچھی چیز کے ساتھ ایک بری چیز لگ جاتی ہے، اب ایسا آدمی بناوٹی بن جاتا ہے، ہر چیز میں بناوٹ، ٹی وی پہ آنے والے، ٹی وی پہ پروگرام دینے والے، ٹی وی پہ قرات کرنے والے، آپ دیکھیں گے بڑا بن ٹھن کے آئیں گے، داڑھی جو ہے کاٹتے چلے جائیں گے شو میں آنے کے واسطے۔ تو جہاں شہرت وہاں فوراً دکھاوا آ جاتا ہے۔ ایسے ہی جہاں بھی حسن آتا ہے وہاں نمائش آ جاتی ہے. جب بھی حسن پیدا ہوتا ہے تو دکھانے کا جذبہ آ جاتا ہے. اس لیے جو ہے عورتوں کو بڑی خواہش ہوتی ہے کہ مختلف تقریبیں ہوں, شادیاں ہوں اور خوب اچھا پہننے کو ملے, اچھا لباس, اچھا زیور, خوب سج دھج کے جاؤں گی اور نمائش کروں گی. نمائش کی خواہش ہی عورتوں کو لے کے جاتی ہے. بڑی طلب ہوتی ہے دعوتوں میں جانے کی, گھر سے باہر نکلنے کی. کیوں؟ حسن ہے, جہاں حسن ہے وہاں پر نمائش آ جاتی ہے. اگر عورتوں سے کہو کہ بھائی جائیے مگر آپ سادے کپڑے پہن کے جائیے تو کوئی نہیں جائے گی. سادگی اختیار کیجئے, نمائش نہیں, ڈیکوریشن نہیں, میک اپ نہیں تو نہیں جائے گی, نہیں جائے گی. کپڑے اگر ڈھنگ کے جیسے بول رہے ہیں ان کا مطالبہ چلے تو نہیں جائیں گی. تو کیوں جا رہی ہے؟ نمائش کے لیے جا رہی ہے. تو چاہے مرد ہو یا عورت ہو, جہاں حسن ہوتا ہے وہاں فوراً نمائش آ جاتی ہے. تو اب ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو جی میں آئے وہ نہیں کرنا ہے. اصل فصل کو باقی رکھنے کے لیے جو غلط خودرو پودے اگ رہے ہیں ان کو اکھاڑ کے پھینکنا ہے. یہ ہے زندگی بھر کی ایک محنت. کسان, اچھا کسان کون سا ہے, کامیاب کسان کون سا ہے؟ جو مسلسل کھیتی پہ نظر رکھتا ہے, جہاں خودرو پودا اگایا فوراً نکال کے پھینک دیتا ہے. یہی ایک ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ ایمانی صفات سے ہٹ کر جو صفت بھی اپنے اندر ظاہر ہو رہی ہے فوراً اس کو نکال دینا ہے. توجہ دیتا ہے, ایمانی صفات ہی رہے, ایمانی زندگی, رذائل کو ختم کرنا ہے, تبھی جا کے اللہ کے پاس بندہ جو ہے کامیاب ہوگا. تو ایمانی زندگی ایک ہے, ایک غافلانہ زندگی ایک ہے. دوسرے الفاظ میں ایک ہے خدا رخی زندگی اور ایک ہے خود رخی زندگی. اللہ کی طرف منہ کر کے چلنا ایک ہے اور ایک ہے اپنی ہی طرف منہ کر کے چلنا. گاڈ اورینٹڈ لائف ہے, سیلف اورینٹڈ لائف, میرے جی میں جو آیا کروں گا اور اللہ کا جو حکم ہے کروں گا. یہ دو ہیں زندگی کے رخ. میری زندگی کیسے چل رہی ہے ہر وقت دیکھ لے آدمی. جب بھی خود رخی زندگی گزارے گا تو اس کے اندر خود غرضی آئے گی, خواہش پرستی آئے گی, مفاد پرستی آئے گی, زن پرستی آئے گی, شہوت پرستی آئے گی, وطن پرستی آئے گی. یہ جتنے بھی ازمز ہیں دنیا میں یہ سب اصل میں نفس پرستی کی شکلیں ہیں. یہ جب اللہ سے رخ ہٹتا ہے تو پھر یہ مختلف قسم کے رخ وجود میں آتے ہیں اور زندگی جو ہے پھر خرابیوں میں لت پت ہو جاتی ہے. اور ایمانی زندگی کیا ہے؟ میرا رب جو چاہتا ہے میں وہ چاہتا ہوں. جب گاڈ اورینٹڈ اللہ کی طرف رخ والی زندگی جب چلتی ہے تو اصول پرستی آتی ہے, حقیقت پرستی آتی ہے, خدا پرستی آتی ہے اور اللہ جو چاہتے ہیں ان اعمال کی فکر ہوتی ہے. اللہ جو صفات دیکھنا چاہتے ہیں اس کی دھن پیدا ہوتی ہے. وہ نہیں ہے تو اس کا غم پیدا ہوتا ہے. یہاں ایک بات اپنے نفس کو یاد دلانے کی ہے, ہر آدمی کے اندر کیا ہے, ایک امیدوں کا, حسرتوں کا کی ایک دنیا ہے. مجھے یہ مل جاتا تو اچھا تھا, مجھے یہ, حسرتوں کا ایک قبرستان ہے ہر آدمی. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. تو ہر انسان کی کچھ نوعیت ہے, ہر کے دل میں حسرت ہے, یہ ہوتا تو اچھا تھا, یہ ہوتا تو اچھا تھا, حسرتیں لے کے جی رہا ہے. اب وہ سوچ ایک سمجھانا چاہیے اپنے نفس کو کہ دیکھو اگر ہماری امیدیں, جو ہماری حسرتیں ہیں, خواہشیں ہیں, آرزوئیں ہیں, وہ پوری ہوں بھی تو کیا فائدہ اس دنیا میں. اس لیے کہ یہ دنیا کی ہماری زندگی بہت چھوٹی ہے. بہت بڑا آفیسر بنتا ہے آدمی مگر ایک دن ریٹائرڈ ہو جاتا, کرسی چلی جاتی, عہدہ چلا جاتا, شان و شوکت چلی جاتی. تو یہ دنیا ایک ایسی جگہ ہے, یہاں پانا بھی کھونا ہے. سب کچھ پا کر بھی رزلٹ کیا آئے گا؟ کھو جانا ہے, پھر کچھ نہیں رہے گا. ہماری زندگی کی حقیقت ایسی عارضی زندگی ہے, ایسی چھوٹی زندگی ہے. آرزوؤں کے پیچھے اس کو لگانا یہ عقل مندی نہیں ہے. آرزوئیں یہاں پوری نہیں ہو سکتی اور پوری ہو کر بھی نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے. دیکھو دنیا کا جو سسٹم ہے, کچھوا جو ہے اس کی عمر ہے 150 سال, 150 سال تک جیتا ہے. مگرمچھ کی عام جو عمر ہے وہ ہے 200 سال.
اور درخت کی عمر جو ہے, بعض ایسے بھی درخت ہیں 1000 سال کے بھی ہیں, اور پہاڑوں کی عمر ہے 200,000 سال, اور ہماری آپ کی عمر کیا ہے 60 سال. ایسی چھوٹی زندگی ہے, حسرتوں کا قبرستان ہے یہ. اس میں پا کر بھی کھو دیتا ہے آدمی, 60 سال دیکھتے دیکھتے گزر جاتے ہیں, ارمان کرتے 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 50 سال 55 سال کی عمر میں کچھ حاصل ہوتا ہے, اس کے بعد پھر ہماری زندگی کا ہی خاتمہ ہو جاتا ہے. پا کر بھی پھر کھو دینا ہے چند دن کے اندر. بہت اچھا گھر بنایا لیکن 5 سال 4 سال خود نہیں رہے, خود انتقال ہو گیا, بچوں کی چاندی ہو گئی. اب وہ محنت نہیں کچھ بھی نہیں کی, عائش وہ کر رہے ہیں, اور جس نے اتنا آرزوں کے لیے لگایا وہ بےچارہ 4-5 سال کے اندر چلا جا رہا. اگر 10-20 سال بھی رہے تو کیا ہے, چھوڑ کے جانا. یہ اپنے نفس کو یاد دلانے کی عقل مندی اس لیے یہ ہے کہ آرزوؤں کے پیچھے جانے کے پیچھے اپنے مولا کے پیچھے جانا چاہیے, اللہ کی مرضی کے پیچھے جانا چاہیے. اس لیے کہ اللہ کی مرضی میں 1 سیکنڈ بھی جو ہمارا گزرے گا وہ ابدی جنت بنے گا. ایک مرتبہ ایک اللہ بولنا 1 سیکنڈ, یہ ابدی ہمیشہ کی جنت بنے گا. 5 منٹ کی ہماری نماز یہ ہمیشہ کی حور بنے گی. اور یہ آرزوؤں کے پیچھے بھاگنا سب کچھ مل کے بھی کھو جائے گا, چھڑا لیا جائے گا, یہاں سے نکال لیا جائے گا. تو یہ من مانی ختم کرنے کی ضرورت ہے. من مانی جب تک ختم نہیں ہوگی ہم مومن نہیں ہیں. اور یہ اپنے من کو توڑنا, اپنی اس خودی کو توڑنا, یہ بہت بڑی روحانی طاقت ہے. جیسے ایک ایٹم کو توڑنے سے ایسی انرجی نکلتی ہے کہ اس سے اتنا زبردست تباہی مچتی ہے, اس کا جو نیوکلیس ٹوٹتا ہے ایٹم کا, ایسے ہی ہمارے اندر کی یہ جو انا ٹوٹتی ہے نا, میں, میری خواہش, میرا ارادہ, میری چاہت, یہ میں کو جب ہم ٹوٹتے ہیں توڑتے ہیں تو ایک زبردست روحانی طاقت نکلتی ہے. انسان میں ایسی روحانی طاقت بنتی ہے کہ جن اس کے سامنے کچھ نہیں ہے, دوسری مخلوقات اس کے سامنے کچھ. اپنی میں کو توڑنا ہے, میری مرضی نہیں میرے اللہ کی مرضی, اپنی میں کو فنا کرنا ہے. اب ہمارا حال یہ ہے کہ اپنے کو سمجھنے میں غلطی کر رہے ہیں. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم جیسا چاہیں ویسا ہو, سمجھے, یہ غلطی ہے. اپنا مقام نہیں سمجھا, ہم جیسا چاہیں ویسا. بولتے نا کہ یہاں ایک گھر میں, بولتے میں جو چاہوں گا وہ ہوگا یہ گھر میں, وہ بہو کے سامنے بول رہے, بیٹے کے سامنے بول رہے, اور کہاں کہاں بول رہے ہیں کہ اس گھر میں جو چاہوں گا وہ ہوگا, اس ادارے میں جو چاہوں گا وہ ہوں گا. یہ غلطی ہوگی آپ کو, آپ جو چاہیں گے وہ نہیں ہوگا, آپ بندے ہیں. یہ کہاں سے آ گئی, اللہ جو چاہیں گے وہ ہوگا ہمیشہ رہنا چاہیے. غلطی ہو جاتی ہے انسان کو, بار بار دھوکا ہو جاتا ہے, میں جو چاہوں گا وہ ہوگا, اور جو ہے یہاں بیٹھ کے یہیں جنت بنانے کے چکر میں سو. یہ اللہ کی بنائی دنیا ہے, تکمیلی دنیا نہیں ہے, یا جنت ہے نہیں یہاں, مگر سب کی دھن کیا ہے, یہیں ایک جنت بنا لوں گا, میری مرضی کی گاڑی, میری مرضی کی بیوی, میری مرضی کے ٹائپ کے بچے, میری مرضی کا گھر, میری مرضی کا لباس. اب میری مرضی کی ایک جنت بنانے کے چکر میں ہے, اس کے واسطے رشوتیں بھی لیتے ہیں, حرام کی کمائی بھی کرتے ہیں, اور رات دن اس طرح کمائی کے پیچھے پڑتے ہیں کہ خود اپنی تربیت کو بھول جاتے ہیں. تو یہ میری, یہ اپنی من پسند کی جنت کے پیچھے پڑنا, یہ بھی من مانی ہے. دین پہ چلتے ہوئے جو مل جائے وہ لینا ہے. دنیا کے اندر ہی جنت بنانے کے چکر میں پڑنا غلط ہے, یہ اپنے رخ کو غلط کر دیتا ہے. اس لیے حضور نے یاد دلایا کہ اکثروا ذکر حازم اللذات. دیکھو یہ جو خوابوں کی دنیا میں جو تم جی رہے ہو, یہ بنوں گا یہ بنوں گا, یہ جو دوڑ ہے تمہاری, یہ آرزوؤں کی دوڑ, کچھ حاصل نہیں ہے. آرزوؤں کے بیچ میں سے نکال کے قبرستان میں لے جائے جاؤ گے, پھر کیوں آرزوؤں کے پیچھے جا رہے ہو؟ ان آرزوؤں کا حاصل سوائے گناہ کے کچھ نہیں ہے, آخرت کی بربادی. جب تمہارے اوپر آرزوؤں کا غلبہ ہو تو موت کو یاد کرو, ایک دن میرا جنازہ نکلے گا, میری بیوی روتی رہ جائے گی, میرے بچے اپنے کندھوں پہ لے جا کے میرا جنازہ مٹی میں دفن کر کے آئیں گے. یہ تو مکان ساتھ آنے والا ہے نہیں, یہ بلڈنگ تو ساتھ آنے والی نہیں, یہ میرا کمپلیکس ساتھ آنے والا نہیں ہے, یہ میری گاڑی ساتھ آنے والی نہیں ہے. جب آرزوؤں کی دنیا ہم کو بے چین کرتی رہتی ہے, جب موت یاد کرنا چاہیے. حضور نے فرمایا زیادہ کثرت سے اپنی موت یاد کرو, اور موت یاد کرنے کا اس زمانے میں بہترین طریقہ, بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں, جلے ہوئے لوگوں کا سیکشن جا کے دیکھیے, دل کے مریضوں کا سیکشن جا کے دیکھیے, پیشاب جن کا رک گیا ہے وہ سیکشن جا کے دیکھیے, قبرستان میں جانے سے زیادہ فائدہ ہوگا، اس مقصد سے جانا اب میری غفلت دور ہو، تاکہ ہم دورہ کریں، ہم عبرت کی نگاہوں سے وہاں دیکھیں اور پھر یہ آرزوؤں کی دنیا کو بازو پھینک دیں، اپنی آرزوؤں کی دنیا کو اپنا قبلہ نہ بنائیں، اللہ کی رضا والے اعمال کو اپنا قبلہ بنائیں۔ ہماری آمدنی اللہ کے رضا والے اعمال ہیں، جتنا زیادہ اللہ کے رضا والے اعمال ہم کرتے چلے جائیں گے اتنی زبردست آخرت ہماری بنے گی، وہ ابدی ہوگی۔ اور یہ آرزوؤں کی دنیا ایک خوابوں کی دنیا ہے، اس میں سے ہم نکال کے پھینک دیے جائیں گے۔ یہ ہے ایمانی زندگی، اسی کو کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو بن تو گئے ہو اوپر سے مسلمان، حقیقت میں مسلمان بنو، آخرت میں جینے والے بنو، آرزوؤں کی دنیا سے نکلو، اللہ کی رضا والے اعمال میں جینا سیکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو غفلت سے نجات نصیب فرمائے، آخرت کی تیاری کی دھن نصیب فرمائے، ایمانی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔